بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، باب اکل الجمار، جمار کے کھانے کے بیان میں یہ باب ہے. جمار یہ کھجور کے درخت کا جو گوند نکلتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا کھانا یا ان کے فائدوں کو بتلانا منقول ہے. اس پس منظر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر اس کو ذکر فرما رہے ہیں. اس باب میں جو روایت ہے فرماتے ہیں کہ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر انه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس اذا اتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا وہ جمار لایا گیا. اس کو دیکھ کر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ان من الشجر لما برکته کبرکت المسلم، کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی برکت وہ مسلمان کی برکت کی طرح ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کر لیا، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہے. تو ارادہ ہوا تھا کہ کہہ دوں کہ یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں آس پاس میں دیکھا تو 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا جھجک محسوس ہوئی ان کے سامنے کہنے میں. تو فرماتے ہیں کہ بے ادبی کے اندیشے سے، کہ بڑے جب بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے درمیان میں، تو اس پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا تو میں خاموش ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مسلمان کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ فرمایا کہ کھجور کا درخت وہ مسلمان کی طرح بابرکت ہوتا ہے، یا کھجور کے درخت کی مثال وہ مسلمان کی طرح ہے. تو علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جو سمجھ میں بھی آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو علماء نے کہا ہے کہ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک توجہ اس کی یہ ہے کہ کھجور کا، جیسے مسلمان انسان کا سر ہے، تو انسان کے سر کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح کھجور کے درخت کو اگر اس کے سرے کو کاٹ دیا جائے تو اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، دوبارہ اٹھتا نہیں ہے. پھر جس طرح سر پانی میں ڈبو دیا جائے، آدمی غرق ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کھجور کے درخت کے سرے کو پانی میں ڈبو دیا جائے ایک وقت تک کے لیے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، دوبارہ اٹھتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے کھجور کے درخت کو مسلمان کے ساتھ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان سے تشبیہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ کافروں کی بھی تو حال صورت حال وہی ہوتی ہے. بعض علماء نے کچھ یعنی اور بھی وجوہات لکھی ہیں کہ انسانوں میں جیسے توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کھجور کے درخت میں نوعیت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں نر مادہ بھی ہوتا ہے اور نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے. دونوں کو ملا کر جب بویا جاتا ہے تو کھجور کے درخت کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر کھجور کے درخت کو ایک مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو علماء نے فرمایا ہے کہ ان وجوہات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وجہ غیر معقول نظر آتی ہیں، کیونکہ اس میں مسلمان غیر مسلم دونوں برابر ہیں اور حدیث پاک میں مسلمان کی غیر مذکور ہے. بعض نے لکھا ہے کہ مسلمان کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ بعض ضعیف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کھجور کے درخت کو جو بنایا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے پھوپھی کی یعنی تمہاری کھجور جو ہے نا وہ تمہاری پھوپھی ہے، کیونکہ اس بچی ہوئی مٹی سے اس کا وجود ہوا ہے. خیر ایک روایات ہیں, محدثین نے ان روایات پر کلام کیا ہے. صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جیسے مسلمان کا وجود سراپا خیر ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کی مضرت اور نقصان نہیں ہوتی جو کامل مومن ہوتا ہے, اسی طرح کھجور کے درخت میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو نقصان دہ ہو. مکمل کھجور کے درخت سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں, جیسے کامل مومن سے تمام قسم کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. اسی طرح کھجور کا درخت بھی سارے یعنی اس کے سارے اجزاء سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کھجور ہے وہ تو سبھی کھاتے ہیں, اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو پیس کر بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے, جانوروں کو بھی کھلایا جاتا ہے وہ بھی کھاتے ہیں. اس کا جو تنا ہوتا ہے تو وہ تنا شہدیر کا کام دیتا ہے. ہمارے ہاں جو بیم ہوتے ہیں تو بیم کا پہلے زمانے میں جو گھر بنائے جاتے تھے, چھتیں ڈالی جاتی تھیں تو اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی تھیں ایک طرف سے دوسری طرف, تو اس کے درخت کی جو اس کا تنا ہوتا تھا وہ بیم کا کام آتا تھا, اور اس کے پتے چھتوں میں استعمال ہوا کرتے تھے, اور اس کی رسیاں جو ہے نا مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز دی ہے وہ اس اعتبار سے تجویز دی ہے کہ اس کا کوئی جز بے فائدہ نہیں ہے. جیسے مسلمان فائدہ مند ہوتا ہے مکمل, نقصان دہ نہیں ہوتا, تو اسی طرح کھجور کا درخت مکمل فائدہ مند ہے, اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا. اصل ایک ریزن جو بنیادی ہے وہ یہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا بابرکت ہونا بیان فرمایا. ایک اور توجیہ بھی ہے جو بیان کی گئی حدیثوں میں, وہ یہ ہے کہ جیسے مسلمان تو زمین میں ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اس کے اعمال اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ تو زمینوں میں ہوتی ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ تو زمینوں میں ہے, لیکن اگر آپ اس کا سرا دیکھیں گے تو آسمان میں آپ کو نظر آئے گا بہت بلند. تو مسلمان اور اس کے اعمال صالحہ کے ساتھ تشبیہ جو ہے اس اعتبار سے دی گئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کا بابرکت ہونا وہ افادے اور استفادے کے اعتبار سے ہے کہ بڑا فائدہ مند یہ درخت ہے. یہاں تو یہ روایت اتنی ہے, شروع میں کتاب العلم کے اندر بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں بہت سے مقامات پر یہ روایت ذکر فرمائی ہے, ان میں تھوڑا سا تفصیل بھی ہے. تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک تو خاموش ہو گئے اس کو سن کر, بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا ذکر فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہے. اور جب اللہ کے نبی نے سوال کیا تو سوال کرنے پر صحابہ اکرام جنگلوں کے درختوں میں گم ہو گئے, سوچنے لگے کہ پھر کون سا درخت ہے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. محدثین نے وہاں سے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ علمی پہیلیاں بجھوانا اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی سوال کر کے چھوڑ دیا جائے سامعین پر اور ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کا جواب دیا جائے, اللہ کے نبی نے کیا ہے اسے. بعض روایات میں اس طرح کی پہیلیاں بجھوانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا, لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابہ سے سوال کر رہے ہیں, صحابہ کرام جواب دے رہے ہیں. تو جواب یہی ہے کہ بےہودہ چیزوں میں انسان کو وقت اپنا ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کے فضول سوالات سے بچنا چاہیے, لیکن جہاں پر آدمی کا علمی دینی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس طرح کے سوالات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے. تو حضرت عمر کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن یہ بڑے صحابہ کی موجودگی میں بے ادبی سمجھ کر خاموش ہو گیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم ذکر کر دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی یہ بات کہ اللہ کے نبی کے سامنے تم جواب دے دیتے, کیونکہ اولاد کی ترقی کو دیکھنا چاہتا ہے باپ. اولاد کی جو ترقی ہوتی ہے وہ باپ کے لیے حسد کا باعث نہیں ہوتی, باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی, وہ خوشی ہی کا باعث ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس بڑی بڑی یعنی بڑا مال و دولت مجھے حاصل ہو جاتا, اس کے مقابلے میں بہتر یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے تم جواب دے دیتے تو میرا سر جو ہے نا فخر سے بلند ہو جاتا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے یہ ذہانت دی ہے, یہ فطانت دی ہے, یہ توقع دیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک روایت سے یہ بات بھی ثابت کیا ہے کہ تفقع اور دینی فہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرمانا چاہے تو عطا فرماتے ہیں, جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائی تھی, اس حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر اس جمار کے کھانے کا ذکر موجود ہے اور وہ کھایا گیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا. اس کے بعد ہے باب العجوہ. عجوہ جو ہے مدینہ منورہ میں ایک کھجور کی ایک قسم ہے, جو چھوٹے چھوٹے کھجور ہوتے ہیں کالے کلر کے, اس کے بڑے فائدے ہیں. یہاں پر امام بخاری نے وہ باب قائم کیا اور بتایا ہے. فرماتے ہیں حدثنا جمعۃ بن عبد اللہ قال حدثنا مروان قال اخبرنا ہاشم بن ہاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن ابیہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصبح کل یوم سبع تمرات عجوۃ لم یضرہ فی ذلک الیوم سم ولا سحر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر دن 7 کھجور صبح میں کھا لیتا ہے تو اس دن لم یضرہ فی ذلک الیوم سم ولا سحر، تو اس دن جو ہے اس کو نہ سحر اثر کرتا ہے نہ زہر اثر کرتا ہے۔ عجوبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر، بعض روایات میں ہے کہ وہ جنت کا پھل ہے جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے، اور اس روایت میں تو یہ صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ روزانہ اگر ساتھ کھانے کا اہتمام ہو تو اس دن سحر اور زہر دونوں اثر نہیں کرتے آدمی کے اوپر۔ تو سحر کے دفاع کرنے میں اللہ پاک نے کیا حکمت رکھی ہے، کیا مصلحت رکھی ہے، کیسے جو ہے نا دفاع ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ زہر بھی جو ہے نا اس پر کارآمد نہیں ہوتا ایسے شخص پر جو اس کا کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کو کسی کے اندر استطاعت اور قوت ہے تو کھانا چاہیے، ہر کس و ناکس کو کھجور جمتے بھی نہیں ہیں۔ جو اس طرح کی چیزیں جو یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ بھائی حدیثوں میں بہت سی چیزیں منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کے استعمال سے پہلے آدمی کو سوچ لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھائی وہ ہمارے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے جمتے ہیں یا نہیں ہیں۔ بھائی وہ عرب کے ماحول کے اعتبار سے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام کی جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہاں جو گرمی تھی اور ان کا جو مزاج تھا، اس اعتبار سے بہت سی چیزیں ان کے موسم کے اعتبار سے، ان کی طبیعتوں اور مزاج کے اعتبار سے مناسب ہوتی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر جگہ وہی چیز ہر آدمی کے لیے ہر موسم میں کارآمد ہو جائے۔ تو بہت سے اعتراضات بعض دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس بنا پر کیے جاتے ہیں کہ بھائی حضور نے تو یہ فائدہ بتایا ہے لیکن اس کا یہ فائدہ نہیں ہوتا، حضور نے تو وہ فائدہ بتایا ہے اس کا فائدہ ویسا نہیں ہوتا۔ اب اگر خدا نخواستہ مان لیجئے کہ روزانہ کسی کے کھانے کا اہتمام ہے، روزانہ سات کھجوریں کھا جائے لیکن سحر کا اثر کر گیا اس کے اوپر، زہر اثر کر گیا، اب یہاں ارشاد نبوی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا پھر وہ بھی بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس پس منظر میں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات جو ہے وہاں کے موسم کے اعتبار سے، صحابہ کے مزاج کے اعتبار سے اور ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے بیان کیے گئے تھے، تو اس لیے ہر ایک کے لیے مفید ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو آدمی اپنے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے اطباء سے مشورہ کر کے استعمال کر لے۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ عموماً اس طرح کے جو ارشادات ہیں وہ عام حالات کے اعتبار سے ہیں کہ عام حالات میں فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر اثر اس کا نہ ہو۔ ایسی بہت سی دوائیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں مارکیٹ میں، جب کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ریگولر دوا چل رہی ہوتی ہے، کئی دن تک کھائے ہم نے فائدہ ہوا، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اسی دوا سے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب نہ ڈاکٹر کو ہم جو ہے وہاں پر نہ ڈاکٹر سے شکوا کرتے ہیں نہ دوا کا شکوا کرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ بھائی ابھی یہ کارآمد نہیں ہوئی اس مرض میں، اس مزاج میں، اس ماحول میں، اس طبیعت میں، تو دوا بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہوتا ہے طب کے حوالے سے خاص طور پر، وہ اس پس منظر میں ہوتا ہے کہ بھائی عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر یہ ظاہر فرما دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے اعتراض کے حوالے سے، اعتراض اور اس کے جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کے استعمال کے وقت میں اس کا لحاظ کر لینا چاہیے کہ بھائی ہمارے لیے یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دو تین کھجوریں کھا لیتے ہیں، ساتھ ساتھ کھجوریں اگر کھائیں گے تو ہماری طبیعت اور مزاج کے لیے وہ موافق ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے نا زیادہ کھجوریں اگر ہم لوگ کھاتے ہیں عرب کے علاوہ تو طبیعتیں خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کا اثر جسم پر جو ہے نا وہ نقصان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال فائدہ اس کا یہ ہے کہ سات کھجوریں اگر کھانے کا کوئی اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سحر سے اور زہر سے حفاظت فرماتے ہیں آدمی کی۔ اچھا، بعض علماء نے ایک بات یہاں یہ بھی لکھی ہے کہ یہ جو اثر ہے عجوہ کھجور کا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف اللہ کے نبی کی برکت سے اس زمانے کے ساتھ یہ خاص تھا، آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ صرف مدینہ منورہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ یہ حکم خاص نہیں ہے، یہ عام ہے پوری دنیا میں۔ انشاءاللہ العزیز آدمی اگر اعتقاد کے ساتھ کھائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا یہ اثر ظاہر ہوگا آدمی کے اوپر، لیکن اگر نہ بھی ہو تو پھر اس اعتبار سے جواب آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمومی حالات کے اعتبار سے یہ ارشادات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا باب قائم کیا ہے، باب القرآنی فی التمر، ایک ساتھ کھجوروں کو کھانے کے بیان میں یہ باب ہے کہ دو دو کھجور، تین تین کھجور کھا لینا ایک ساتھ، یہ کیسا ہے؟ دس آدمی بیٹھے ہوئے مجلس میں اور آدمی جو ہے نا سیدھا مٹھی ڈال کر ایک آٹھ دس اٹھا لیا، جیسے بچے جو ہے چاکلیٹ اٹھا لیتے ہیں، تو اس طرح کھانا کیسا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے نا انسان کے نفسیات پر بھی کتنی گہری ہوا کرتی تھی، معاشرتی لحاظ سے اور لوگوں کے طبیعتوں کے اعتبار سے کتنی گہرائی کے ساتھ آپ سوچا کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یعنی انہی لوگوں کے پاس یہ تاثر ہے، علماء کے پاس ہو، دیندار لوگوں کے پاس ہو، اس طرح کا مزاج، اس طرح کا ذہن نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نے تو صراحت کے ساتھ یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ کھانا کھانے کے درمیان میں دوسروں کے نفسیات کا لحاظ رکھا جائے، بے مروتی والے کام نہ کیا جائے، ایسے کام نہ کیا جائے کہ جس سے تمہاری ہرس لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے، تمہارا ندیداپن لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ تو امام بخاری نے باب قائم کیا، اس کے بعد فرمایا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رضي الله عنهما رزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة والإذن من قول ابن عمر. حضرت جبلہ ابن سہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم لوگوں پر قحط سالی ہو گئی تھی تو انہوں نے کچھ کھجوریں ہم کو بھجوا دیں تو جس وقت ہم بیٹھ کر کھا رہے تھے تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گزر ہوا. یہ تینوں عبادلہ مشہور ہیں, ایک عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, چار ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور اس کے ساتھ ہیں عبداللہ ابن عمر, یہ چار لوگ ہیں. ہمارے پاس فقہ حنفی میں جب عبداللہ جب روایت نقل کیا جاتا ہے تو اسے حضرت عبداللہ ابن عمر مراد ہوتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں. احادیث میں عموماً جب عبداللہ ذکر کیا جاتا ہے تو اسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, خیر الگ الگ سیاق و سباق کے اعتبار سے جو ہے صراحت ہوتی ہے اس کی. تو بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے گزرے تو ہم کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ لا تقارنوا, ایک ساتھ کئی کئی کھجوروں کو, دو دو کھجوروں کو ملا کر مت کھاؤ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ملا کر کھانے سے منع فرمایا. پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ مگر یہ کہ آدمی اپنے بھائی سے اجازت چاہ لے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب تو سیدھا سادہ مطلب تو یہی ہے کہ کھاتے وقت میں آدمی دسترخوان پر یا اپنی مجلس میں سب کی رعایت کرتے ہوئے, سب کا لحاظ کرتے ہوئے کھانا کھائے. یہ کھانے کا ادب ہے اور کھانے کا ایک طریقہ ہے. بقیہ یہ جو ممانعت ہے, اس ممانعت کا درجہ کیا ہے کہ واقعتاً ابھی بھی کھانا ناجائز ہے, یہ کیا صورتحال ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ, بعض علماء, ایک اہل ظواہر, ایک طبقہ گزرا ہے امت میں, ایک جماعت گزری ہے, ان کے نزدیک تو ایسا کھانا جائز ہی نہیں ہے. کسی نے دو کھجور اگر اٹھا لیا تو اٹھانا جائز ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. لیکن جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ کھجور اگر مشترکہ طور پر سب کے ہیں, میرے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ایک ایک کھانا چاہیے, کیونکہ سب کھجوروں میں سب کا حق وابستہ ہے. تو آپ اس میں دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے کھائیں, یہ نہیں کہ بھئی اپنے مزاج اور اپنی طبیعت اور اپنی بھوک کے اعتبار سے آپ جتنے چاہیں اٹھا لیں اور کھا لیں, کیونکہ یہ سب کی ملکیت ہے. اور اگر سب کی ملکیت نہیں ہے, بطور میزبان جو ہے نا کسی نے پیش کر دیے ہیں, کسی کی طرف سے ہدیے کے طور پر ہیں, تو پھر اس کے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں اجازت ہو میزبان کی طرف سے یا انتظام کرنے والے کی طرف سے تو وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آدمی استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر کہیں پر اس طرح کی تنگی محسوس ہوتی ہو, ایک ساتھ زیادہ کھانے میں ہو جاتا ہے بعض دفعہ, اور اندازہ بھی ہو جاتا ہے حالات کے اعتبار سے دیکھنے پر کہ زیادہ لیا نہیں جا سکتا کوئی چیز, کوئی کھانا ہو یا کوئی چیز ہو, تو ایسے موقع پر آدمی اس کا لحاظ کرے, کھانا پھر کراہت کے درجے میں آ جائے گا, اس موقع پر احتیاط ضرور کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو رواج ہے عموماً دعوتوں کا ہو یا میزبانی کا ہو تو عموماً مشترکہ طور پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے سب کے کھانے کے لیے, تو اس طرح لے کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آدمی ایک لے یا دس لے کر کھا لے, لیکن اتنا ضرور لحاظ رکھے کہ ساتھ والوں کو بھی ملے. جی. اس کے بعد باب قائم کیا ہے, باب القصہ. قصہ عربی زبان میں کھیرے کو کہتے ہیں. یہ باب اس سے پہلے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ, تازہ کھجوروں کے ساتھ کھیرا وغیرہ کھایا کرتے تھے. اس سے بڑی صحت ہوتی بھی ہے, اور اس کا فائدہ اصل میں یہ ہے کہ کھجور گرم ہوتا ہے اور کھیرا ٹھنڈا ہوتا ہے, دونوں کو ملا کر کھانے سے طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے کہ کھجور کی گرمی کو کھیرا ختم کر دیتا ہے, کھیرے کی ٹھنڈک کو جو ہے نا کھجور ختم کر دیتا ہے. تو دونوں کو ملانے سے ایک معتدل, یعنی وہ جو دونوں چیزیں مل کر ایک معتدل غذا بن جاتی ہے, پھر پیٹ میں جاتی ہے تو پھر انسان کے جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کھایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابیه انه قال سمعت عبد اللہ بن جعفر انه قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالقصہ. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تازہ کھجوروں کو کھیرے کے ساتھ کھا رہے تھے. اس کے بعد ہے باب برکت النخلہ, کھجور کے درخت کی برکت کے بیان میں یہ باب ہے. یہ روایت اوپر گزر گئی, امام بخاری نے وہاں ذکر کیا ہے تو الگ مقصد سے کہ وہاں پر کھجور کا ذکر آیا تھا تو وہ جمار لایا گیا تھا, اللہ کے نبی وہ کھا رہے تھے, روایت وہی تھی. یہاں پر کھجور کے درخت کی برکت کے عنوان سے باب قائم کیا اور بتلایا ہے کہ کھجور کا درخت بابرکت درختوں میں شمار ہوتا ہے. ہے تو حدیث وہی لیکن کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں تو الگ الگ عنوان سے وہ ذکر بھی کیے جاتے ہیں پورا. تو فرماتے ہیں کہ وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا محمد بن طلحہ عن زبید عن مجاہد انہ قال سمعت ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ تکون مثل المسلم وهي النخلہ. آپ نے فرمایا کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت وہ ہے کہ وہ مسلمان کی مثال ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کے بعد باب ہے باب جمع اللونین ابی الطعامین بمرۃ، دو چیزوں کو یا دو کھانوں کو ایک ساتھ کھانے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اوپر ککڑی کھانے کا جو باب ذکر کیا، کیرا کھانے کا جو باب ذکر کیا، جو روایت ذکر فرمائی، اسی سے امام بخاری نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ دو دو چیزیں اگر آدمی الگ الگ قسم کی ہوں ایک ساتھ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ وہاں پر کھیرا کھانا بتایا ہے تو وہاں پر یہاں پر اسی حدیث سے یہ بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں یا تین چیزیں اگر آدمی لے کر ایک ساتھ منہ میں ڈالے تو اس کی گنجائش ہے۔ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالغثاء، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ تازہ کھجوروں کو کھیرے کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد باب ہے باب من ادخل الضیفان عشرتن عشرتن والجلوس علی الطعام عشرتن عشرتن، یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے کہ جو مہمانوں کو دس دس کر کے اپنے گھر میں لے کر آئے اور کھانے پر جو ہے نا دس دس مہمانوں کو ایک ساتھ بٹھائے۔ اصل میں ایک مرتبہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کا گھر اتنا زیادہ وسیع نہیں تھا کہ ایک ساتھ 40-50 یا 20-20 آدمی یا بہت زیادہ لوگ بیٹھ کر کھا سکیں، تو جتنی جگہ تھی اس جگہ کے اعتبار سے انہوں نے مہمانوں کو بلایا اور کھلایا اور اس کے بعد فارغ کر دیا۔ تو امام بخاری بھی اسے یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گھروں میں تنگی ہے اور ایک ساتھ سارے مہمانوں کو نہیں بٹھایا جا سکتا ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے مہمانوں کو گھر میں بٹھانا، کھلانا، فارغ کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ ذکر فرمانا چاہتے ہیں یہاں پر۔ اور ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا یہی ہے، بہت سارے خاندان کی اگر دعوت ہو جائے تو دو دو تین تین چار چار دستر جو ہے نا لگتے ہیں، پھر وقفے وقفے سے کھلا کر لوگوں کو فارغ کروایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر دس دس کی جو قید ہے یہ اس وقت جو صورتحال پیش آئی تھی اس اعتبار سے ہے، ورنہ آدمی اپنے گھروں کی یعنی گھروں کی وسعت کے اعتبار سے، گھروں کے وسیع ہونے کے اعتبار سے 10 ہو 15 ہو 20 ہو جتنا دسترخوان پر جتنے لوگوں کو بٹھا سکتا ہو بٹھائے۔ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان عن انس عن هشام عن محمد عن انس عن سنان ابي ربيعه عن انس رضي الله عنه ان ام سليم امه عمدت الى مد من شعير دشته وجعلت منه خطيفه وعصرت عكه عندها ثم بعثتني الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في اصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت انه يقول ام معي فخرج اليه ابو طلحه فقال يا رسول الله انما هو شيء صنعته ام سليم فدخل فجيء به وقال ادخل علي عشره فدخلوا فاكلوا حتى شبعوا ثم قال ادخل علي عشره فدخلوا فاكلوا حتى شبعوا ثم قال ادخل علي عشره حتى 40 ثم اكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت انظر هل نقص منها شيء۔ حضرت ام سليم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں، کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مد جو ہے نا جو لیے گیہوں یعنی جواری جو ہوتی ہے جو لیے لے کر جو ہے اس کو پیسا، پیسنے کے بعد اس کا خطیفہ بنایا۔ خطیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دودھ میں اس آٹے کو ملا کر تیار کر لیا کھانے کے لیے، پھر اس کے اوپر سے اس میں گھی ڈال دیا۔ تو وہ جب بن گیا تو بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا حضرت انس کے، جاؤ اللہ کے نبی کو بلا کر لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ گھر میں آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے تشریف لائیے، تو حضور نے اس موقع پر دیکھا سب کو دیکھ کر کہا کہ کون کون میرے ساتھ آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس پریشان ہو گئے، تو فجئت تو میں وہاں سے بھاگے بھاگے ادھر آیا پھر کہ بھائی میں تو ایک کو بلایا حضور کو بلانے گیا تھا، حضور تو پوری پلٹن لے کر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا کہ فقل تو انہ یقول امائی، کہ میں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے اور حضور کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون کون میرے ساتھ چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ آنے والے ہیں۔ تو روایت میں کہ حضرت ابو طلحہ آ گئے حضور کے پاس، اور یہاں پر اس روایت میں نہیں ہے، مسلم کی روایت میں موجود ہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صرف آپ کے لیے بنایا گیا تھا، سب کے لیے نہیں ہے وہ۔ تو حضور نے پھر بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ تو آپ نکلے وہاں سے، تو اس کے بعد سارے لوگ پہنچ گئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ وہاں جا کر حضور نے فرمایا کہ ادخل علی عشرۃ، 10 لوگوں کو گھر میں داخل کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 لوگ گھر میں داخل ہو گئے، فاکلوا حتی شبعوا، ان لوگوں نے کھایا یہاں تک کہ 10 کے 10 سیراب ہو گئے، پھر کھایا، پھر فرمایا کہ 10 لوگوں کو مزید داخل کرو، ان لوگوں نے بھی کھا لیا، وہ بھی سیراب ہو گئے، ان کے پیٹ بھر گئے۔ پھر فرمایا کہ 10 لوگوں کو داخل کرو، یہاں تک کہ 40 لوگوں کو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں داخل فرمایا کہ 10-10-10 کر کے 40 لوگوں نے کھانا کھایا، اللہ کے نبی کو صرف مدعو کیا گیا تھا وہاں پر کہ آپ تشریف لائیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ میرا اس کھانے میں سے کچھ کمی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ کھانا جیسے تھا ویسے کہ ویسا ویسا وہاں پر موجود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اس طرح کے بہت سارے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پانی کے، دودھ کے، کھانے کے، روٹیوں کے، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر کے پاس، تو یہاں تو 40 سے وہاں 1400 صحابہ کو لے کر پہنچ گئے تھے حضور۔ تو خیر، یہاں بے تکلف، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بے تکلفی اگر ہے تو آدمی اپنے ساتھ بلا اجازت بھی لوگوں کو لے جا، مہمان اگر نہ بھی چاہے تب بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ بے تکلفی جب معلوم ہوتا ہے میزبان کو کہ بھائی یہ بندہ آ رہا ہے تو آنے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ پاک نظم فرما دیں گے، تو ایسی صورت میں بلا اجازت بھی گھر میں کیا ہے تو فلیوں کو لے کر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا باب ما یکرہ من الصوم والبقول، لہسن اور پیاز کے مکروہ ہونے کے بیان میں یہ باب ہے۔ لہسن اور پیاز یہ دونوں بدبودار چیزیں ہیں، اس سے مراد ہے کچے، کچا لہسن اور کچی پیاز ہوئے کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، یہ منع ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ منع ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جب بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، ایک تو فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ کھا لو کیونکہ میں جو سرگوشی کرتا ہوں تم لوگ کرتے نہیں ہو، پھر یعنی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کے وقت میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اس کی یہ بدبو جو ہے نا کہیں سامنے والی شخصیت کو متاثر نہ کر سکے۔ تو بہرحال آج بھی یہی حکم ہے مساجد کے لیے کہ مسجدوں میں نہ لہسن کھا کر آنا، کچا لہسن کھائے اور منہ دھوئے بغیر آ گئے، یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی علماء نے اس کو قرار دیا، کچی پیاز کھا لی اور آ گئے بو آ رہی ہے منہ میں سے تو یہ آنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم صرف پیاز اور لہسن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حکم عام ہے کہ ایسی بدبو کے ساتھ آدمی اپنے کپڑوں میں ہو یا اپنے منہ میں ایسی بدبو لے کر آئے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ جماعت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جماعت با جماعت نماز پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اشارہ فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں، اگر ان کے گھر یعنی عورتوں کا اور بچوں کا اور ان کے اموال کا خوف نہیں ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا ہوں، جماعت کے چھوڑنے پر یہ وعید بیان کی گئی ہے حدیثوں میں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود جماعت کے ترک کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر ایسا وصف پایا جا رہا ہے جو دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا سبب ہے تو اس وصف کے ساتھ جو ہے نا مسجد آنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، کبھی بعض بہت سے لوگ سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، انتہائی خطرناک بدبو آتی ہے، اب وہ آ گئے اسی حالت میں بدبو آ رہی ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، مسلیوں کو بھی تکلیف ہوگی، اللہ سے بھی مناجات کرنے میں ظاہر سی بات ہے کہ بے ادبی ہے بڑی۔ اسی طریقے پر علماء نے لکھا ہے کہ قصائی کا جو پیشہ ہوتا ہے، قصائی کا جو پیشہ ہوتا ہے، قصاب کا جو ہوتا ہے، گوشت وغیرہ جو کاٹتے ہیں تو ان کے جسموں میں، ان کے کپڑوں میں بھی بو بس جاتی ہے، تو بعض لوگ آ جاتے ہیں اسی بدبو کے ساتھ، اسی کپڑے کے ساتھ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ آدمی نہ آئے مسجد، کیوں، دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا سبب ہے وہ۔ اس طرح کے جو بھی پیشے والے ہیں کہ جن کے پیشوں کی وجہ سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہو تو ایسے لوگوں کو مسجد نہیں آنا چاہیے، جماعت ساقط ہے ان سے گھروں میں نماز پڑھیں گے وہ لوگ، ہاں یہ اب ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ بھی جہاں تک ہو سکے اپنے آپ سے یعنی غسل وغیرہ کر کے، خوشبو وغیرہ کا اہتمام کر کے مسجد میں آئے، اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جماعت میں نہیں آئیں گے وہ لوگ، گھروں میں نماز ادا کریں گے اپنی اپنی۔ تو فرمایا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز انه قال قيل لانس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال من اكل فلا يقربن مسجدنا۔ عبد العزيز ابن صہیب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اکل فلا یقربن مسجدنا، جو لہسن کھا لے تو وہ ہماری مسجد کو نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ بعد اب عام طور پر ایک چیز یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ بہت سے لوگ دعوتوں وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے تو دعوتوں میں پیاز آ جاتی ہے، دعوتوں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، بے تکلفی کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے، بھائی دعوت اگر ہو گئی، کھانا یہاں پر آ گیا تو جب باہر سے کھا کر آنے کی گنجائش نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کے کیسے کھا سکتے ہیں آپ، جی ہم مزوں میں جو ہے نا سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل سوما او بصرا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی لہسن کو کھا لے یا جو ہے پیاز کو کھا لے، جو پکی ہوئی نہ ہو کچی نہ ہو، تو چاہیے کہ وہ ہم سے علیحدگی اختیار کر لے یا ہماری مسجدوں کو نہ آئے۔ تو میرے کھانے سے متعلق ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کچھ آداب ہیں، اور کچھ ایزا رسانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس پر مبنی ہیں کہ ایسی چیزوں میں احتیاط آدمی کو کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا سے پہلے ہم نے ایک ارادہ یہ کیا تھا کہ 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام ہو جائے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا نذرانہ ہوگا، ہمارے لیے باعث سعادت ہوگی۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی علی وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم ما تخفي الصدور۔ اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك التواب الرحيم۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔